رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، إياك نستغفر، صراط الذين أنعمت عليهم غير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب ومتقن خطابه وآتي ذا القربى حقه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مؤمنین اور مؤمنات، عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران سیدۃ النساء العالمین، خطبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے جو گفتگو کا سلسلہ کل شروع ہوا تھا، اس کی آج دوسری کڑی ہے کہ جسے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہستی وہ بابرکت ذات ہے کہ جن کی محبت کو پروردگار عالم نے اس انداز سے اپنایا ہے کہ خود اللہ نے جن ہستیوں سے محبت فرمائی، جن کی محبت کو رکھا ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے، یعنی کہ زہرا اور اولاد زہرا، رسول اور اولاد رسول، علی اور اولاد علی. اور نہ فقط یہ کہ پروردگار عالم سورج خلق نہ کرتا، چاند خلق نہ کرتا، زمینوں کا فرش نہ بچھاتا، آسمانوں کے شامیانے نہ سجاتا، اگر اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہوتی، الا فی محبت ہا الا الخمسۃ الذین ہم تحت الکسا، کہ اگر یہ پانچ تن نہ ہوتے جن کی محبت نہ ہوتی، اگر پروردگار عالم ان سے محبت نہ کرتا، تو اللہ ان چیزوں کو خلق نہ کرتا. تو یقیناً خود خدا نے ان سے محبت کی اور اپنے بندوں پر ان ہستیوں کی محبت کو فرض فرمایا قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودتہ فی القربہ. مگر عزیزان محترم جہاں پر اس بی بی کی یہ فضیلت ہے کہ جس کا کچھ ایک مختصر سا بیان کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کس طرح سے اس نور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خلقت ہوئی تھی, یہی فضیلت کی کڑی ہے کہ جو آگے جا کر ملتی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول کو کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جو عطا نہ کی ہو. کائنات کی ہر نعمت, ہر رحمت, ہر فضل اللہ نے اپنے حبیب کو عنایت فرمایا. بلکہ یہ جملہ چھوٹا ہوتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہر نعمت سے مالا مال کیا, تو وہ تو دنیا کے اندر اور بھی اس کے دوسرے بندے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. لیکن یہ عام فرد بشر نہیں ہیں, یہ افضل بشر ہیں, یہ افضل مخلوقات ہیں, یہ حبیب خدا ہیں. کائنات جس کی حمد کرے وہ خدا, اور خدا تعالی جس کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کبھی مدثر کبھی مزمل کبھی یاسین کبھی طہٰ, وہ میرا اور آپ کا نبی ہے. لہذا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت کرتے ہوئے نظر آئیں اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں, وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اور اس بی بی کو اپنی جگہ پہ کہ جو رسول خدا کی مسند ہے وہاں بلا کر بٹھائیں, لا کر بٹھائیں, اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت کو پروردگار عالم نے فرض کیا, اور ان کی فضیلت کا بیان انشاءاللہ آتا رہے گا. کل کی حد تک جو ہم نے خطبے کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت کو حاصل کیا تھا, وہ جملہ یہ تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ توحید کی گواہی دے رہی ہیں. کلمہ توحید کو بی بی نے پکارا ہے, زبان سے دہرایا, اور یہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ, اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد رسول اللہ ہیں. اور اس کے بعد کے کچھ جملے کہ توحید کے بیان کے بعد بی بی نے نبوت کے اعتبار سے بیان کا آغاز فرمایا, اور بی بی ارشاد فرماتی ہے واشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ, جن کو مجتبہ کیا, جن کو مختار کیا اس بات سے قبل کہ انہیں بھیجا پروردگار عالم نے. رسول کو, رسالت مآب کو, حضور ختمی مرتبت کو پروردگار عالم نے قبل اس کے کہ اپنے بندوں کے درمیان بھیجا انہیں چن لیا تھا. کب چنا تھا؟ کل ہم نے آپ کی خدمت میں وہ حدیث شریف ہے, حدیث نبوی شریف عرض کر دی ہے کہ کنتو نبیین والآدم بین الماء والطین, ابھی آدم آب و گل کے درمیان ہے, ابھی آدم آب و گل کے درمیان تھے, اس وقت محمد مصطفیٰ نبی تھے. اس وقت محمد مصطفیٰ پیدا ہو چکے تھے یہ نہیں کہا جا رہا, خلق ہو گئے تھے یہ نہیں کہا جا رہا, ان کا نور خلق کر دیا جا رہا تھا یہ نہیں کہا تھا, بلکہ فرمایا کنتو نبیین والآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد ایک گرامی قدر ہے کہ فسأل بہ خبیرہ, سوال کرو ان امور کے بارے میں جو تمہیں نہیں پتا ان لوگوں سے کہ جنہیں پتا ہے. کنہیں پتا ہے؟ یہ جو زمین و آسمان کی خلقت ہے, یہ جو آفاق کی خلقت ہے, یہ جو سپیس کے اندر نہ جانے ہم کیا کچھ کہتے ہیں آج کی تحقیق کے بعد جو پتہ چل رہا ہے, جو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام, بہار الانوار کی ایک مکمل کتاب ہے کتاب السماء والعالم, یہ ایک پوری کتاب ہے, بہار الانوار کا ایک پورا چیپٹر ہے کہ جس کے اندر آئمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی وہ حدیثیں کہ جو آسمان اور عالم کے بارے میں, عالم یعنی کہ کون کون سے عالم ہو سکتے ہیں اس دنیا کے اندر, یہ ایک عالم ہے کہ جس عالم کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس ایک عالم کے علاوہ اور کتنے عالم ہیں, کتنے اور عوالم ہیں کہ جو موجود ہیں, کہ جہاں پر زندگی پائی جاتی ہے, کہ جہاں پر حیات کا نشان موجود ہے. باب السماء والعالم. لیکن بہرحال اس کی عربی اتنی مشکل کہ جو صاحب فن ہیں وہ اس کے معنی تک پہنچ سکتے ہیں, اور معنی تک پہنچنے کے بعد یعنی کہ اس کا ترجمہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے. اگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر, اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی مدد بھی شامل حال نہ ہو تو انسان حقیقی مطلب تک پہنچ نہیں پاتا. خیر, تو کیا فرمایا؟ عبد ہو رسول اختارہ انتجبہ قبل ان ارسلہ، اس سے قبل کہ انہیں اللہ نے بھیجا انہیں اختیار کر لیا تھا پروردگار عالم نے. یعنی کیا ہوا کہ رسالت ماب اس دنیا میں آ کے نبی نہیں بنے، 40 سال کی عمر مبارک میں جو رسول اکرم نے حکم خدا سے اعلان بعثت یا اعلان نبوت فرمایا ہے، تو رسول 40 سال کی عمر میں آ کے نبی نہیں بنے. یہ نبی تو اسی وقت سے تھے کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک جملہ کہا کرتے ہیں، اور یہ جملہ ہمارا بھی نہیں ہے، خطبہ کرام کا جملہ ہے، کہ جو سابقین ہیں کہ پروردگار جو زندہ ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، کہ جنہوں نے ممبر کی خدمتیں انجام دی ہیں. وہ یہ کہا کرتے ہیں یا کچھ جو کہا کرتے تھے وہ کہ رسول اس دنیا میں آ کے کچھ پڑھ لکھ کر نبی نہیں بنے، اس دنیا میں آ کر نبی نہیں بنے، نبی بن کر اس دنیا میں آئے ہیں. لہذا یہ شک و شبہ انسان کو اپنی ذہن سے نکال دینا چاہیے. اور یہ ساری باتیں کب ہوتی ہیں؟ یہ سارے سوالات اور اس طرح کے اعتراضات انسان کے ذہن میں کب پیدا ہوتے ہیں؟ اس وقت کہ جب انسان نبی کو اپنے جیسا ایک عام فرد بشر سمجھنے لگے، جب اپنے ہی سٹیٹس کے ساتھ ساتھ لا کے کہیں یا تھوڑا بہت نیچے کر کے رسول کو، یا تھوڑا بہت اوپر کر کے رسول کو دیکھنے لگے، اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے دیکھے، بس تھوڑا سا تو فرق ہے کہ ان پر وہی آتی تھی اور ہم پر نہیں آتی تھی. سورہ کہف کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم، آخری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم. مولانا کیا بات کر رہے ہیں؟ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ رسول نے خود فرمایا ہے، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں. انما حسریہ بھی لگا ہوا ہے ساتھ میں، انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں. تو کہہ دیجئے ان سے کہ بھائی آیت تو پوری تلاوت فرما لے تو پھر پورا مطلب سمجھ میں آئے گا. انما انا بشر مثلکم، یہاں پر بات ختم نہیں ہو رہی، یہاں پر آیت ختم نہیں ہو رہی. یوحا الیا، کہ میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، مگر یوحا الیا مجھ پر وحی ہوتی ہے. قل انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہ وہی آیت ہے کہ جو افراد نماز فجر کے وقت بیدار ہونے سے بیدار ہونا جن کے لیے مشکل ہوتا ہے، انہیں اس آیت کی تلاوت کا سجیشن دیا جاتا ہے اور ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ سورہ کہف کی اس آیت کی آخری آیت کی تلاوت فرمائیں. یہ اور بات ہے کہ سورہ کہف کی اور بہت سارے فضائل ہیں، جن میں سے ایک آخری زمانے کے اندر دجال یا شیطان کے شر سے بچانے والی یہ سورہ ہے کہ جس کی تلاوت شب جمعہ انسان اگر کرے تو کیا ہی خوب بات ہے. قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتبلہ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ، مبعوث کرنے سے پہلے انہیں مصطفیٰ بنایا اور انہیں بلند مقام دیا قبل اس سے کہ انہیں خلق کیا. یعنی کہ ان کی جبلت بعد میں آئی ہے، ان کی رفعت مکانی پہلے ہے. یعنی کہ رسول اکرم کی بلندی اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت پہلے ہے، ان کی خلقت بعد میں ہے. یعنی یہ کیسی بات ہے کہ پروردگار عالم نے سموف عطا کیا، سماہو قبلہ انجتبلہو، ان کی جبلت کو پروردگار عالم نے ان کی فضیلت کے بعد رکھا ہے. یعنی کہ یاد رکھنا، کبھی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خلقت اور ان کے وجود سے ججنا کرنا، بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ نے انہیں فضیلت عنایت فرمائی ہے اور ایسی فضیلت بخشی ہے کہ سارا کا سارا جہان جس کی حمد کرتا ہے. کیا میں نے جملہ کہا؟ اللہ، اسے کیا کہا گیا؟ احمد. اور رسول کو کیا کہا گیا؟ محمد. محمد کی حمد زیادہ ہوتی ہے، یعنی محمد کون؟ جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے، اور احمد کون؟ جس کی حمد کی جائے. ساری کائنات اللہ کی حمد کرتی ہے تو احمد کہلایا. اور خود جو اللہ احمد ہے، وہ کسی کی اگر حمد کر رہا ہے تو پھر حق یہ ہے کہ اسے محمد کہا جائے، پھر حق یہ ہے کہ اسے محمد کہا جائے. لہذا جناب سیدہ ابھی تک اپنے اس خطبے کے اندر اپنے بابا کی فضیلتوں کو بیان کر رہی ہیں، توحید کو بیان کیا، اللہ کی حمد کی، ثنا، شکر، اس کے بعد توحید کا کلمہ، توحید کے کلمے کے فوائد، اور اس کے بعد اپنے بابا کی نبوت کا بیان اور اپنے بابا کی فضیلتوں کا بیان. اور پھر پروردگار اذل خلائق بالغیب مکنونۃ ولستر الاحاویل مسونۃ، جب اللہ کے بندے ہال کے اندر تھے، مشکلات کے اندر تھے، پریشانیوں کے اندر تھے، پروردگار عالم نے میرے بابا کے ذریعے سے انہیں پریشانیوں سے نجات عنایت فرمائی. وب نہایت العدم مفرو مقرونتن علما من اللہ بمعائل الامور. جانتے تھے پروردگار عالم جانتا تھا کہ امور کتنے سخت ہونے والے ہیں آگے جا کر. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بخوبی پتا تھا, پروردگار عالم اپنے علم سے جانتا تھا کہ حالات اور امور آگے کیسے بگڑنے والے ہیں. وہ احاطتاً بحوادث الدہور و معرفتاً بمواقع المقدور, کہ جو قضاء و قدر میں لکھا ہے وہ کیا ہے وہ پروردگار عالم جانتا تھا. حالات اور واقعات کیا ہونے والے, کیا حادثات ہونے والے, یہ پروردگار عالم کو بخوبی معلوم تھا. ابتعثہ اللہ اتماما لامر, لہذا پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اپنے امر کے اتمام کے لیے مبعوث فرمایا. کیا کیا پروردگار عالم کا اتمام امر کیا تھا, وہ امر کون سا تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے, انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق, کہ انما حسریہ ہے کہ مجھے فقط و فقط کس بات کے لیے اللہ نے مبعوث کیا. انما بعثتو, مجھے مبعوث کیا گیا, لأتمم مکارم الاخلاق, تاکہ مکارم اخلاق, اچھی صفات, اچھے کیریکٹرسٹکس, لوگوں کی اچھائیاں, نیکیاں, خوبیاں, یہ اپنے کمال اور اتمام کو پہنچ جائے. لأتمم, وہ تمام ہو جائیں, ان تمام تمامت کی منزل آ جائے ان میں. مانا کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ رسول کے آنے کا جو ایک وحید و فرید, کہہ لیجئے کہ وجہ کہہ لیجئے, سبب کہہ لیجئے, رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کس لیے مجھے بھیجا, تاکہ لوگوں کا اخلاق اپنے اتمام کو پہنچ جائے. آج اس دور کے اندر جو ہم زندگی گزارتے ہیں, ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ ایسا اخلاق ہے کہ چلیں کیسا اخلاق ہے وہ تو سبھی کو پتا ہے, کیسا ہونا چاہیے وہ سن لیجئے. اخلاق ایسا ہو کہ اس اخلاق کو دیکھ کر انسان یہ کہے کہ یہ کون آدمی ہے, کون بندہ ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اتنے ہم پر مصیبتیں ڈھاتا ہے اور ہمیں اتنا ظلم کرتا ہے اور اتنا مارتا ہے, کوٹتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, ہم کیا کریں. ابھی ہم سے ایک صاحب نے ایک آدھ دن قبل یہی سوال کیا, مولانا کیا کرنا چاہیے, تو اس کو ہم کوئی جواب نہ دیں, اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے, وہ تو یہی زبان سمجھتا ہے. تو اگر وہ یہی زبان سمجھتا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں کیا کیا تھا؟ کیا رسالت مآب نے ان پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی خاتون کو ان کے گھر جا کر ڈانٹا ڈپٹا تھا, یا ان کو جا کر جہنم کی نظیر دی تھی؟ یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے تبوک میں جب آپ پر پتھر مارے گئے تھے اور آپ لہو لہان ہو گئے تھے, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن کی ٹپ تک آپ خون میں شرابور تھے, اپنے ہی لہو میں نہا رہے تھے, تو کیا آپ نے اس وقت وہاں کے رہنے والوں پر کوئی ایسی بات کی, کوئی ایسی ان پر آپ نے آفت ڈھا دی کہ جس سے ان کو یہ ان کی عقل ٹھکانے آ جائے؟ یا یہ کہا کہ آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا؟ نہیں, جناب جبریل امین تشریف لے کر آئے اور آ کر کہا کہ آپ بس اشارہ کریں, لبوں کی جنبش کے ذریعے سے, پلکوں کی حرکت کے ذریعے سے, کسی بھی انداز سے مجھے بس پتہ چل جائے کہ آپ راضی ہیں اور میں ملا دوں گا ان دو پہاڑوں کو, درمیان میں چکنا چور ہو کر رہ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, بسم ہو جائیں گے, ان کا وجود بھی نہیں رہے گا, یعنی کوئی یاد کرنے والا نہیں رہے گا. رسالت مآب نے فرمایا نہیں, میں ان کے لیے رحمت ہوں, میں ان کے لیے اذیت نہیں بننا چاہتا, زحمت نہیں بننا چاہتا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے لحاظ سے ہمیں, ہاں ٹھیک ہے, اگر برداشت کرنا پڑتا ہے تو اس کا اجر بھی تو ہے. پروردگار عالم کا یہاں پر کمپنسیشن کا نظام مکمل فل پروف موجود ہے. آپ ایک جگہ پر کیجئے, دوسری جگہ آپ کو پروردگار خود بیلنس کر کے آپ کو عطا کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اس کی عطا پر شک نہ ہو, اس کی ذات پر توکل ضرور ہو, ٹھیک ہے. تو لہذا پروردگار عالم جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. فرعل امما فرقن فی ادیانہا اکفن علی نیرانہا, تو کیا دیکھا پروردگار عالم نے کہ لوگ فرقے فرقے میں بٹ گئے, گروہ گروہ کے اندر تقسیم ہو گئے اور آگ کی پرستش کر رہے ہیں یا آگ پر لٹکے ہوئے معلق ہوئے ہوئے ہیں, یا اس انداز سے بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ آگ کے سامنے جھک گئے ہیں. اکفن علا نیرانہا عابدتن لعوثانہا عابدتن لعوثانہا و منکرتن للہ ما عرفانہا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اوسان, اوسان کسے کہتے ہیں؟ بتوں کو کہتے ہیں, بتوں کی پرستش کرنے لگے اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے اس عرفان کے ساتھ, اس علم کے ساتھ, اس بات کے جانتے ہوئے کہ اللہ ہی حق ہے, اللہ ہی برحق ہے. حق اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو یعنی کہ بتوں کو پوجنے لگے. اچھا, ما عرفانہا فانار اللہ بمحمد ظلمہا, تو اللہ تعالیٰ نے, اب یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ گمراہیوں کے اندھیروں کے اندر موجود تھے اور گرے ہوئے تھے اس کے اندر. تو پھر انار اللہ, فانار اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلمہا, تو پروردگار عالم نے ان کی اس ظلمتوں کو, اندھیروں کو روشنی سے منور کیا میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ذریعے سے. کیا کیا پروردگار عالم نے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ذریعے سے ان کی ظلمتوں کو دور کیا. وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا, جو ابہام, جو کنفیوژنز, جو ایمبیگوٹیز ان کے دلوں کے اندر تھی, پروردگار عالم نے اپنے حبیب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان کے دلوں سے وہ دور کر دیں اور ان ایمبیگوٹیز کو دور کیا. وَجَلَا عَنِ الْأَبْصَارِ غُمَمَهَا وَقَامَ فِي النَّاسِ بِالْهِدَايَةِ وَأَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغِوَايَةِ وَبَصَّرَهُمْ مِنَ الْعِمَايَةِ. اچھا, یہ جملے ایسے ہیں کہ جو مترادفات ہیں, جن میں سے دو جملے, تین جملے ایک ہی معنی. کیا ہے؟ نمبر ایک یہ, جلا عن الابصار غممہا, کہ ان کی آنکھوں کے اندر جو موتیا ہو گیا تھا اسے پروردگار عالم نے دور کیا, اس اندھیرے کو روشنی سے بدل دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی آنکھوں کے اندر. یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ یہ کہ انہیں آنکھیں کھول کر بھی حق نظر نہیں آ رہا تھا, ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, ظاہری نور ان کی آنکھوں میں جا رہا ہے اور جو ظاہری چیزیں ہیں وہ انہیں نظر آ رہی ہیں, مگر جو حق ہے وہ اسے نہیں دیکھ پا رہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کے پاس صرف ان آنکھوں کا ہونا یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ انسان بینا ہے. عین ممکن ہے کہ آنکھیں رکھتا ہوا انسان بھی نابینا کہلائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے مگر وہ نہیں دیکھ رہا جو اس کا خالق اور اس کا منعم حقیقی اسے دکھانا چاہ رہا ہے. پروردگار عالم جو ہمیں دکھانا چاہ رہا ہے, ہمیں کیا پتا چلے گا کہ خدا ہمیں کیا دکھانا چاہ رہا ہے, خدا ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہ رہا ہے؟ یقین جانیے, اگر رسالت مآب نہ ہوتے, اگر ان کی اولاد ائمہ اطہار علیہ السلام نہ ہوتی, تو ہم کبھی بھی وہ نہ دیکھ پاتے کہ جو پروردگار عالم نے ہمیں دکھانا چاہا ہے. وَقَامَ فِي النَّاسِ بِالْهِدَايَةِ, لوگوں کے درمیان ہدایتوں کو عام کیا, گائیڈنس کو پھیلایا. آپ یاد رکھیے گا اس بات کو, انسان کے پاس چونکہ نعمتیں فراوان ہوتی ہیں اس لیے وہ بڑی چھوٹی نعمتوں کو پہچان نہیں سکتا. سب کچھ اس کے پاس جب ہوتا ہے نا, جب انسان کہتے ہیں نا, وہ ہمارے یہاں پر ہی جو جملہ بہت معروف ہے کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی, اسے فکر نہیں ہوتی, اسے پڑی نہیں ہوتی. کسے نہیں پڑی ہوتی؟ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. کس چیز سے بھرا ہوتا ہے؟ یعنی جو سیر ہوا ہوا ہے, جو اس وقت سیراب ہے, جو کھانا غذا کھا کر پانی پی کر سیر ہو چکا ہے. اب اس کے سامنے لا کر کھانا رکھیں گے, دنیا کا اچھا ترین کھانا, تب بھی وہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا. ایک انسان, اچھا اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا, جو آپ نے کہا کہ جو سیر ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے, اسے ہدایت مل گئی ہے اس لیے سیر ہو گیا ہے. جواب, ضروری نہیں ہے کہ وہ سیر جو ہوا ہے, اس کا پیٹ جو بھر گیا ہے, اسے فیل ہو رہا ہے کہ میں یہاں تک پر ہوں اور میں ایک لقمہ بھی مزید نہیں کھا سکتا. یہ اس نے جو کھایا ہے وہ سارا کا سارا ہولسٹک کھانا کھایا ہے. ہولسٹک کھانا یعنی کیا؟ کہ وہ کھانا کہ جو انسان کی صحت کے لیے اچھا ہو. آج کل کے دور میں وہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ جنک فوڈ سے اپنے بچوں کو بچائیں, فاسٹ فوڈ سے بچائیں. جنک فوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنک کا مطلب ہوتا ہے خالی, اور فوڈ تو فوڈ ہے, خالی ہے مطلب فوڈ ہوتے ہوئے بھی جو خالی ہو, مطلب پیٹ میں جا کر سیر ہو جانے کی کیفیت کا احساس دلا رہا ہے مگر دراصل انسان کو حقیقت میں بھوکا رکھا ہے. آج جو اس بات پر تحقیق ہوئی ہے کہ جو انسان جنک فوڈ کھاتا ہے, اور یہ جو جنک فوڈ انٹروڈیوس کروایا گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو بھوکا رکھا جائے مگر اس احساس کے ساتھ کہ وہ سیر ہو چکا ہے. آج کیسے طرح طرح کی ڈشز ہیں اور نئے نئے کھانے موجود ہیں, لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کہ ٹریڈیشنل کھانا اور آرگینک کھانا اور جو حقیقی طور سے بنا ہوا کھانا, جو حقیقی کھانا ہے, جو اصلی کھانا ہے, تو جو دوسرا ہے وہ نظر آنے میں تو کھانا ہی ہے, اسے کھاتے بھی تو ہیں, لیکن پھر ایسا کیوں ہے کہ وہ ہماری نیوٹریشنز پرووائڈ نہیں کرتا مگر فیل ہوتا ہے انسان کو کہ بھوکا, فیل ہوتا ہے انسان کو کہ پیٹ بھر چکا ہے. اسی طرح سے اسلام کی طرح دکھنے والی تعلیمات یا چیزیں لا کر انسان کو پیش کی جائیں اور کہی جائے کہ یہ لے لو یہ اسلام ہے, اور انسان وہ لے کر بیٹھ جائے یہ سمجھتا ہوا کہ میں نے اللہ کو راضی کر دیا, میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا, لیکن دراصل اس نے تشنگی کو باقی رکھا ہے. جو پروردگار عالم نے مانگا وہ اس نے عطا نہیں کیا, اسلام پر عمل نہیں کیا, اسلام جیسی دکھنے والی چیز پر اس نے عمل کیا. یہی وجہ ہے کہ انسان دین کہاں سے لے رہا ہے اس بات کو بہت یقینی بنائے کہ جس جگہ سے وہ دین لے رہا ہے وہ بالکل صحیح جگہ ہے. قرآن کریم, آئمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, ان کی احادیث, یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں سے انسان کو حقیقی دین ملا کرتا ہے. بالہدایت, تو انسان یہ پتہ نہیں کر پاتا کہ ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے, لہذا اس کی قدر نہیں کرتا. وہ انقذہم من الغوایا, ایک بہت گہری نیند سویا ہوا تھا انسان, اس سے رسالت ماب نے انہیں بیدار کیا. ودعاہم الی الطریق المستقیم, اور انہیں بلایا سیدھے راستے کی طرف, کہ جو سیدھا راستہ ہے جس پر پروردگار عالم نے انہیں بلانا چاہا ہے. ثم قبضہ اللہ الیہ قبض رافت و اختیار, اور جب رسالت ماب نے اپنا کام مکمل کر لیا تو اب اللہ کے حکم سے, اس کے اذن سے اور رسول کے اختیار سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا. آپ مرحلوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, پہلے حمد, شکر, ثنا, توحید, اس کے آثار, اور اس کے بعد رسالت ماب. رسالت ماب کا آنا, ان کا لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنا, ہدایتیں دینا, گمراہی کے اندھیروں سے نکالنا, اور اس کے بعد اب بی بی فرما رہی ہے کہ پھر پروردگار عالم نے ان کے اختیار سے انہیں اپنے پاس بلا لیا. کن کے اختیار سے؟ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے اختیار سے, رافت سے, محبت سے, ان کی چاہت سے اپنے پاس بلا لیا. یہی وجہ ہے کہ سورہ فجر کی جو آخری آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیہ مرضیہ, ارجعی اے نفس مطمئن, اے مطمئن نفس, پلٹ آ اپنے رب کی طرف, راضیہ مرضیہ, راضین راضیہ مرضیہ, اس حالت میں آ جا کہ تو ہم سے راضی ہے اور ہم تو تجھ سے راضی ہی ہیں, راضیہ مرضیہ. یہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے جو اس کا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام وقت آخر اپنی تلوار نیام میں رکھ رہے ہیں تو یہ آیت عاطف غیبی کی صدائیں ایسی بلند ہوئی, یہ آواز فضائے کربلا کے اندر گونجی تھی. لیکن رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ شان, یہ آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب, اگر آپ کی مرضی, آپ کی مرضی, اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آئیے, اور اگر آپ اس اب بھی دنیا میں رہنا چاہتے تو یہ آپ کا اپنا اختیار ہے. اور پھر رسالت ماب بارگاہ ازدی کے اندر پہنچ گئے, اور اس دنیاوی تاب اور مصیبت اور مشکل اور تھکن سے پروردگار عالم نے انہیں دور کر دیا. ملائکہ کے جوار کے اندر رسالت ماب پہنچ گئے, پروردگار عالم رب غفار کی رضوان تک ان کی رسائی ہو گئی. اور اس کے بعد ایک حدیث یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ کس طرح سے یہ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کو پروردگار عالم نے اختیار دیا نا, کہ آپ کا اختیار ہے, آپ چاہیں تو آئیے, آپ چاہیں تو ٹھہریے, اگر آپ نے مزید دنیا کے اندر کچھ اور ٹھہرنا ہے آپ کی مرضی ہے, آپ نے آنا ہے تو ہم آپ کو بلا رہے ہیں, آپ کی دیدار کے مشتاق ہیں, آ جائیے. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اسی انداز سے تھا کہ ایک پرچی ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوئی ہے, کہ جسے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں میں تھام کر جب اسے پڑھا ہے تو اس پر یہی لکھا تھا کہ اے حسین, اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو آسمان پر ملائکہ کی فوج تیار ہے آپ کی نصرت کے لیے, فقط و فقط اشارہ کیجئے, حکم کیجئے, وہ سارے کے سارے زمین پر نازل ہو جائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے, اور جب تک فوجی اشقیا میں سے ایک فرد بھی واصل جہنم نہ ہو جائے, یعنی کہ ختم نہ ہو جائے, جب آخری فرد تک بھی اگر ختم نہ ہو جائے تب تک آپ کے ساتھ وہ مددگار کے طور پر رہیں گے اور جنگ کرتے رہیں گے. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اس پرچی کو آسمان کی طرف پھینکا اور اس کے بعد یہ صدا آئی, اس آیت کی تلاوت کی آواز فضائے کربلا, افق کربلا کے اندر گونجی. کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں یہ فضیلت عنایت کی ہے؟ پھر وہی والی بات کہ جو ان کی خلقت ہے اور ان کی جو پروردگار عالم جو ان سے محبت رکھتا ہے, اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے. سوال کیا, یا علی ما خلق اللہ خلقا افضل منی ولا اکرم علیہ منی, کہ یا علی پروردگار عالم نے کوئی خلقت خلق نہیں کی کہ جو مجھ سے افضل ہو. یا علی ان اللہ فضل انبیاء اہل مرسلین علی ملائکۃ المقربین, پروردگار عالم نے اپنے ملائکہ مقربین پر اپنے انبیاء مرسلین کو فضیلت عنایت کی ہے کہ اس کے جو انبیاء مرسلین ہیں وہ اس کے ملائکہ مقربین سے زیادہ افضل ہیں اور زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں. وَفَضَّلَنِي عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ, اور پروردگار عالم نے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین تھے ان سب میں مجھے سب سے زیادہ فضیلت بخشی. یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ رسول سے بھی افضل ہیں. رسول نے فرمایا کہ نہیں ملائکہ مجھ سے افضل ہیں, یہ تو یہ بات نہیں کروں, اس لیے کہ اللہ نے جتنے ملائکہ خلق کیے ان میں کچھ ملائکہ وہ ہیں کہ جو مقربین ہیں, تو عام ملائکہ اور ہیں, ملائکہ مقربین اور ہیں. ملائکہ مقربین عام ملائکہ سے افضل ہیں, اور جب ملائکہ مقربین عام ملائکہ سے افضل ہو گئے تو پروردگار عالم نے بیان کیا ان سے افضل ہیں میرے انبیاء. انبیاء مرسلین, کون سے انبیاء مرسلین؟ جنہیں رسولوں کا درجہ پروردگار عالم نے عطا کیا. لہذا وہ انبیاء مرسلین کے جو ملائکہ مقربین سے افضل ہوئے, رسالت ماں فرماتے ہیں کہ میں ان انبیاء مرسلین سے بھی افضل ہوں کہ جو ملائکہ مقربین سے افضل ہیں. اس کے بعد والفضل من بعدی لکا یا علی, اور میرے بعد فضیلت اگر کسی کی ہے تو وہ آپ کی ہے اے علی مرتضی, یعنی میرے بعد اگر کسی کی فضیلت ہے تو آپ کی فضیلت ہے. وللائمت من بعدک, اور تیرے بعد جو ائمہ اطہار علیہ السلام آنے والے منصوص من اللہ ان کی فضیلت ہے. وان الملائکۃ لخدامنا, اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جو ملائکہ ہیں جنہیں پروردگار عالم نے خلق کیا ہے یہ ہمارے خدام ہیں, یہ ہمارے نوکر ہیں, یہ ہمارے خدمت گزار ہیں. وخدام و محبینا, صرف اور صرف ہمارے اور تمہارے خدام نہیں ہیں بلکہ ان ملائکہ کو پروردگار عالم نے ہم سے محبت کرنے والے محبوں کا بھی خدمت گزار بنا کر خلق کیا ہے. معنی کیا ہوا کہ اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا رسول کی خدمت کے لیے, علی کی خدمت کے لیے, رسول و علی کی اولاد کی خدمت کے لیے, اور ان سے محبت رکھنے والوں کی خدمت کے لیے. لولا نحن ما خلق اللہ آدم ولا نوح ولا حوا ولا الجنہ ولا النار ولا السماء ولا الارض, یاد رکھنا اے علی, لولا نحن, اگر ہم نہ ہوتے تو پروردگار عالم آدم کو خلق نہ کرتا. جانتے ہیں وہ موقع کہ جب اصول کافی کی حدیث کے اندر آیا ہے, اصول کافی میں وہ حدیث لکھی ہے کہ جس کے اندر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ جب خلقت آدم ہوئی انہیں سجدہ کیا ملائکہ نے, اور اس کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا پروردگار عالم نے مجھ سے افضل کوئی خلقت خلق کی ہے, اور جیسے ہی یہ خیال آیا بغیر توقف کے ہاتف غیبی کی صدا آئی, اے آدم ذرا آسمان کی جانب تو دیکھنا, ذرا عرش کی جانب تو دیکھنا. اور حضرت آدم نے جب عرش کی جانب دیکھا تو انہیں پانچ انوار نظر آئے. جیسے ہی ان پانچ انوار کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوال, حضرت آدم علیہ السلام سوال کر اٹھے, اس لیے کہ وہ پانچ انوار اللہ کی تسبیح کر رہے تھے, تسبیح پروردگار میں مشغول تھے اس وقت. اور حضرت آدم علیہ السلام سوال کر بیٹھے کہ بار الہ یہ کون ہے, تو اللہ نے مطلب آواز قدرت آتی ہے کہ اے آدم لو لاہم لما خلقتک, اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. اگر ان کی تسبیح نہ ہوتی تو ملائکہ کو تسبیح کرنے کا ڈھنگ نہ آتا. یہ ایک اور روایت ہے کہ جس روایت کے اندر پروردگار عالم کے نور سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی خلقت کا بیان آیا ہے. لیکن یقیناً انسانی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں ایسی احادیث کو سوائے آئمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح کے. کسی بندہ بشر کی کیا مجال اور اس کی کیا بساط, اس کی کیا حیثیت, اس کی کیا اوقات کہ اپنی ذہنیت کو لڑا کر وہ ان احادیث کی تشریح پیش کر سکے. یہ تو احادیث وہ ہیں کہ جن احادیث کی تفسیر دوسری احادیث آئمہ اطہار علیہ السلام ہی سے ممکن ہے. لیکن اسی وجہ سے میں وہ حدیث یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش بھی نہیں کر رہا. لیکن اتنا کہ وہ انوار کہ جن کے سامنے کائنات کی خلقت ہوئی ہو, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت نہ ہوتی, اگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا, ولا حوا اور حوا بھی نہ ہوتی, ولا الجنہ ولا النار اور ہماری ساری کی ساری دوڑ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہے جنت, جس چیز سے بچنے کے لیے نار, یہ بھی نہ ہوتا. ولا السما ولا الارض, نہ زمینیں ہوتی نہ آسمان ہوتے, فکیف لا نکونو افضل من الملائکہ, پھر ہم کیسے ملائکہ سے افضل نہ ہوتے. ہم غرض خلقت کائنات ہیں اے علی, ہم اگر نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی, ہم نہ ہوتے تو ملائکہ بھی نہ ہوتے, تو پھر ہم ملائکہ سے افضل کیسے نہیں ہو سکتے. وقد سبقناہم الى معرفت ربنا بتقدیسہ لان اول ما خلق اللہ خلق ارواحنا فانتقنا بتوحیدہ وتمجیدہ وتحمیدہ. پروردگار عالم نے اب یہاں سے میں بتسبیحنا, یعنی کہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا اور اس کے بعد پھر ہمارے انوار تسبیح کرنے لگے اور ہر وقت یہ تسبیح کے اندر مشغول رہ رہے تھے, یعنی ہمارے انوار رسالت ماں فرما رہے ہیں کہ جب ان ہستیوں کا نور خلق ہوا ہے تو ان ہستیوں کے نور کی خلقت کے فوراً بعد یہ ہوا کہ انہوں نے پروردگار عالم کی تسبیح کرنا شروع کر دی, اور جب ان کی تسبیح کو دیکھتے تھے تو ملائکہ تسبیح کرنا شروع کرتے تھے, ان کے حمد کرنے کو سنتے تھے تو انہیں پتا چلتا تھا کہ اچھا اللہ کی حمد ایسے کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ روایت کی جس روایت کے اندر صراحتاً مل رہا ہے کہ حضرت جبرائیل اور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حجرے کے اندر تشریف فرمائے, جناب جبریل رسول سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں, اور جیسے ہی مولا امیر کائنات علیہ السلام حلال مشکلات امیر ممکنات آقا الحسن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, جیسے ہی مولا امیر المومنین علیہ السلام داخل ہوتے ہیں حجرے کے اندر, جناب جبریل اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جیسے کھڑے ہوئے تو سوال کیا رسول اللہ نے کہ یا جبرائیل اتقوم لہذا الفتح, کیا تم اس جوان کے لیے کھڑے ہو رہے ہو؟ فرمایا کہ انا لہو علیہ حق تعلیم, کہ یا رسول اللہ میری گردن پر ان کا ایک حق ہے اور وہ حق تعلیم کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے مجھے پڑھایا ہے. کیا پڑھایا ہے؟ فرمانے لگے کہ جب پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا تو جب میں خلق ہو گیا معرض وجود میں آ گیا تو ایک صدا آئی مجھے, مسمکا و مسمی من انتا و من انا, تیرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے, میں کون تو کون. یہ اردو والا میں کون تو کون نہیں ہے, میں کون ہوں اور تو کون ہے, میرا نام کیا ہے اور تیرا نام کیا ہے. ایک مرتبہ جناب جبریل فرماتے ہیں کہ مجھ سے جواب بن نہ پڑا, مجھے جواب سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں. اتنے میں میں نے ایک نور دیکھا جس نور نے میری ہدایت فرمائی, یا یہ سمجھ لیجئے کہ جناب جبریل نے ارشاد فرمایا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے میری مدد فرمائی نور شکل نور میں آ کر. ایک مرتبہ جناب جبریل بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس نور نے یہ کہا کہ ڈرتے کیوں, کہہ دو انت رب الجلیل و اسمک الجمیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل, کہ تو جلیل ہے بلند ہے تیرا نام جلیل ہے, میں تیرا عبد ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے. اور وہ جواب میں نے دیا تو یہ میری گردن پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سکھایا ہوا وہ حق ہے کہ جس کی وجہ سے کھڑا ہونا بنتا ہے علی کی احترام اور تعظیم میں. فرمایا کہ اس نور کو اگر تو اس وقت یہاں پر دیکھے گا تو پہچان لے گا. جناب جبرائیل امین ایک مرتبہ, اب دو انداز سے یہ روایت ملتی ہے کہ براہ راست یہ کہا کہ اس نور کو دیکھو گے تو پہچان لوگے, اور ایک روایت کا انداز اس طریقے کا ہے کہ رسالت ماب نے جناب جبریل سے پوچھا تیری عمر کیا ہے, تو جناب جبریل نے کہا کہ میں میری عمر کا جو میں نے حساب رکھا ہے وہ ایسے رکھا ہے کہ ایک نور ہے کہ جو افق عالم پر 3000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا, اور میں نے اس نور کو 3000 مرتبہ دیکھا ہے. اور جناب جبریل سے پھر رسالت میں آپ نے پوچھا کہ اس نور کو اگر دیکھو تو پہچان لو گے, تو جناب جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بالکل میں کیسے نہیں پہچانوں گا, ایک نور 3000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہو اور 3000 بار میں نے اسے دیکھا ہے تو بالکل میں پہچان لوں گا. مولا کائنات علیہ السلام کو رسول نے اپنی جانب بلایا, امامہ مبارک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیشانی سے کچھ بلند کیا تھا, ایک نور طلوع ہوا, جیسے ہی وہ نور چمکا ہے جناب جبریل نے فرمایا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہی وہ نور ہے کہ جس نور کی میں نے 3000 مرتبہ زیارت کی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا آغاز سوچنے کے لیے انسان کی حد عقل کا ادراک اپنی بارڈر پہ آ جاتا ہے, انسان کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ہستیاں بڑی ہیں میری عقل چھوٹی ہے. مگر کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو یہ نہیں کہتے, جو اپنی عقل کا قصور نہیں سمجھتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کی حدیث صحیح نہیں ہے, یہ رسول جو کہا ہے یہ نعوذ باللہ غلط کہا ہے. کچھ لوگ اپنی عقل کی وسعت کو بڑھانے کے بجائے تاکہ ان کے ظرف دل کو بڑا کر کے ان کے دل میں ایمان کی جگہ بنائی جا سکے, یہ کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ وہ جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے نعوذ باللہ, ہم رسول کی اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہم جب کوئی اپنا فون لے کے جاتے ہیں کوئی گیم انسٹال کرنے کے لیے یا کوئی سافٹ ویئر یا کوئی اپلیکیشن انسٹال کرنے کے لیے, اور اگر ہمارے فون کی اسپیسیفیکیشنز کم ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی کمپنی ہے جس کمپنی نے اتنا بڑا گیم اور اتنا اچھا گیم اور اتنا ہائی گرافکس والا اور اتنا زبردست 3D اور الٹرا ایچ ڈی اور فلاں فلاں کا گیم بنایا ہے, یہ کمپنی غلط ہے, یہ گیم غلط ہے, میرا فون تو بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ والی بات ہوتی ہے کہ اپنے فون کا قصور انسان نہ سمجھے کہ میری جو ڈیوائس ہے اس میں وسعت نہیں ہے کہ اس بڑی چیز کو اپنے اندر سنبھالے, بجائے انسان یہ کہنے لگتا ہے کہ میرا پاؤں بڑا تھوڑی ہوا ہے, جوتا چھوٹا ہو گیا ہے, میرا پاؤں بڑا نہیں ہوا ہے. تو جب انسان اس طرح کی ریجڈنیس پر آ جاتا ہے اور نہیں سمجھنا چاہتا حق کو, تو پھر پروردگار عالم کو بھی کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی جو پہلی سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیتیں ہیں اس کے اندر کیا ہے, ہدن للمتقین. اس کا ترجمہ علامہ نقن رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ مقامہ نے اس انداز سے کیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے فکر نجات رکھنے والوں کے لیے. جسے نجات کی فکر ہے نا یہ اس کی ہدایت کرے گی, جسے نجات کی فکر نہیں ہے تو پھر اسے بھی فکر نہیں ہے. لیکن عزان محترم وہ بڑا کریم ہے کہ اس نے اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ہستیاں ہمیں عنایت فرمائی. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں وہ ٹکڑا اس خطبے کا عرض کریں گے کہ جس میں براہ راست اب انشاءاللہ کل اسی ٹکڑے کا آغاز ہو جائے گا کہ جس کے اندر بی بی سلام اللہ علیہا نے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ایمان کو کیوں رکھا تاکہ یہ ہو جائے, اللہ نے نماز کیوں واجب کی تاکہ یہ فائدہ حاصل ہو جائے, اللہ نے زکات کیوں واجب کی تاکہ یہ فائدہ حاصل ہو جائے, پروردگار عالم نے روزہ حج زکات امر نہی صدقہ وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں دین مبین اسلام کے اندر کیوں رکھی تاکہ ان سے یہ 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 فائدہ حاصل ہو جائے, جسے ہم فلسفہ عبادات کہتے ہیں یا فلسفہ احکام اسلام کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بیان کل آپ کی خدمت میں کیا جائے گا. لیکن اذان محترم اس بی بی پہ ڈھائی جانے والے مظالم, آپ ذرا سوچئے کہ بی بی غیروں کے مجمع میں کھڑی ہیں, کیا وجہ ہے بی بی کو ایک فدق جیسے باغ کے لیے جا کر اپنا مقدمہ لڑنے کی, چھوڑ دیتی ہیں بی بی, لیکن خود برادران اہل سنت کے بہت مایا ناز عالم جناب ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب کے اندر وہ مناظرہ لکھا ہے کہ جس مناظرے کے اندر انہوں نے ہی شیخ ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنے استاد بزرگوار سے جب یہ سوال کیا کہ کیوں ایسا تھا کہ بی بی تشریف لے گئیں اپنا حق مانگنے کے لیے, چھوڑ دیتی بھائی جو خاتون جنت ہیں جو سیدت النساء العالمین ہیں, تو وہ جو استاد ہیں وہ مسکرانے لگے, ہنسنے لگے, تبسم فرمانے لگے. یہ مسلک اہل بیت کے کسی عالم کی بات نہیں ہو رہی, یہ ابن ابی الحدید معتزلی کا جو مسلک تھا اس مسلک کے جو استاد ہیں ان کی بات ہو رہی. وہ کہنے لگے کہ آپ استاد محترم مسکرانے لگے, میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ مسکرا رہے ہیں. کہا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بی بی نے فدق کا دعویٰ فدق کے لیے کیا تھا, انہی کی چیز تھی یہ, لیکن اگر بی بی آج فدق دے دیتی تو بات فدق پر رکتی نہیں, بی بی کل پھر سے دربار میں کھڑی ہوئی ہوتی اور اس دن اگلے دن کس چیز کا دفاع کر رہی ہوتی, اپنے شوہر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دفاع کر رہی ہوتی. یہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فدق کا مقدمہ لڑا ہے خود جا کر, جو بی بی نے جو حقائق کو رکھا ہے اور جو بی بی نے وہاں پر اظہار حق فرمایا ہے, یہ دراصل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت و امامت کا دفاع کیا ہے اور اس کو بچایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پہلی شہیدہ راہ ولایت علی ابن ابی طالب اگر کوئی ہے تو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. کہ بی بی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ, کمر خمیدہ کے ساتھ دروازوں پر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا تم نے غدیر کا پیغام بھلا دیا, کیا تم بھول گئے کہ کل میرے بابا نے علی ابن ابی طالب کے لیے کیا کہا تھا, ان کا آج حق ادا کرنے کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے. اذان محترم, جناب سیدہ ہیں, ایک ہاتھ سے اپنی ٹوٹی پسلیوں کو تھامتی ہیں, ایک ہاتھ سے دیوار سے سہارا لیتی ہیں, مگر جناب سیدہ نماز کے عالم میں ایسے کھڑی ہوتی ہیں کہ اپنے رب کی عبادت سے غافل نہیں ہوتی. کبھی جناب سیدہ سسکیاں لیتی ہیں, کبھی بی بی کو نیند نہیں آتی, کبھی تسبیح فرماتی ہیں, مگر ہاں عزیزان محترم, یہ وہ رسول کی بیٹی ہے زہرا کی جنہوں نے کسی مرحلے پر بد دعا نہ کی. ہاں سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جن کے رونے پر ایسے پابندی لگا دی گئی تھی کہ جب جناب سیدہ گریہ فرمایا کرتی تھی تو مدینہ کے رہنے والے آ کر علی ابن ابی طالب سے کہتے تھے, یا علی اپنی زوجہ کے رونے کا وقت معین کر دیجئے, اس لیے کہ ہمارے کاروبار زندگی میں خلل پڑتا ہے, ہماری زندگی کے شیڈیول میں فرق آتا ہے, اس لیے کہ دوپہر کا وقت ہو اگر کبھی ہم آرام کر رہے ہوں, سیدہ روتی ہے, سیدہ تنہا گریہ نہیں کرتی. ارے جب بی بی روتی ہے مدینہ کے در و دیوار گریہ کیا کرتے ہیں. جناب سیدہ سے ایک مرتبہ علی نے فرمایا, یا زہرا یا بنت رسول اللہ, مدینہ والوں نے ایسی پیشکش کی ہے, بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ. جناب سیدہ نے فرمایا, یا علی مجھے شہر سے باہر ایک چھوٹا سا حجرہ بنا دیجئے, میں شہر والوں کو تنگ نہ کروں گی, میں شہر والوں کے درمیان رہ کر نہیں, شہر سے باہر جا کر اپنے بابا کو رو لیا کروں گی. ارے کبھی قبر حمزہ پر جا کر رویا کرتی, کبھی جناب سیدہ حجرہ فاطمیہ حجرہ بیت الحزن کے اندر جا کر رویا کرتی جنت البقیع کے اندر. مگر ایک ایسا دن آیا کہ جب سیدہ گھر میں داخل ہوئی ہے, حسن حسین ساتھ تھے, چہرے پر سورج کی تمازت کے آثار تھے, چہرہ جھلسا ہوا تھا, ایک مرتبہ کائنات کے مشکل کشا نے پوچھا, یا بنت رسول اللہ یہ چہرہ جھلسا ہوا کیوں ہے, ارے یہ چہرے پر تمازت کی آثار کیا ہے؟ ایک مرتبہ سیدہ نے اپنے چہرے کو جھکا لیا, کہنے لگی, یا ابوالحسن میں جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا کو رویا کرتی تھی, ارے آج مدینہ والوں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا. ہاں میرے عزیزو, ہاں زہرا کے غمخارو, ہاں حسین پر آنسو بہانے والو, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جیسے آج دادی کو رونے نہ دیا گیا, کل پوتی کو بھی اسی طرح سے رونے نہ دیا جائے گا. ارے آج مدینہ میں رسول کی بیٹی کو اپنے بابا پر آنسو بہانے سے روکا گیا, کل کربلا حسین کی بیٹی سکینہ, ارے جب رویا کرے گی, کبھی شمر تماشے مارے گا, کبھی تازیانے برسائے گا, کبھی کوڑوں کی اذیت. الا ولعنة الله على القوم الظالمين.
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون.
پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. رب ذوالجلال قلب نازنین امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. وارِ الٰہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر مظالم ڈھانے والوں پر اپنے شدید عذاب کو نازل فرما. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے. شہید حمید علی بھوجانی جناب ولایت حسین اے وی ڈی، اکبر علی فدا حسین لال جی، شہید استاد سبط جعفر زیدی حیدر واڑیا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مسٹر اینڈ مسز مشتاق احمد دھارسی، محمد حسین راوجانی، مشتاق احمد گولانی، سائمہ زوجہ سجاد حسین، سید مقبول حسین رضوی، سید مظہر حسین، مسٹر اینڈ مسز شیر علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، دعا فاطمہ بنت محمد رضا چٹانی، سید علی عابد، سید حیدر مہدی، اکبر علی، حسن علی، نایانی خاندان کے، روحانی خاندان کے، لال جی خاندان کے، بھوجانی خاندان کے، دیوجانی خاندان کے اور شریف خاندان کے تمام مرحومین، تمام ہی علماء حق اور وہ مرحومین مومنین اور مرحومات مومنات کے جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا ہو، ایک سورہ فاتحہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات